پھر یہاں سے ملکہ کا کردار جو ہے وہ سامنے آتا ہے. لیکن اہم بات جو یہاں ایک نظر آتی ہے وہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی پتری کی بات ہو رہی ہے تو ان کا خط لکھنے کا طریقہ. اب دیکھیں کہ یہاں سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خط لکھنے کے انداز سے کیا بات پتہ چلتی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ خط لکھنے کے لیے صحیح سائز کا کاغذ اور اس کا جو انداز ہے وہ عمدہ ہونا چاہیے, کیونکہ یہ کہتے ہیں نا کتاب کریم معزز خط, اس نے ابھی پڑھا نہیں, کھولتی ہے تو کہتی القی الیہ کتاب کریم, دیکھتے ہی پتہ چل جاتا ہے. تو کاغذ کی سلیکشن, اس کا مطلب نہیں بہت قیمتی بہت مہنگا اور بہت ایلیگنٹ قسم کا سب کچھ ہو, لیکن پڑھنے کا انداز بھی تو کچھ مطلب کرتا ہے نا. کیا یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمارے ایک مجموعی رویے کو ظاہر نہیں کرتی؟ آپ کو پتا کہ یہ باقاعدہ ایک فن یا ایک علم بن چکا ہے تحریر سے شخصیت کا اندازہ لگانا. فیس ریڈنگ پہ کتاب میں نے دیکھی تھی کہ چہروں سے شخصیتوں کو پہچانا جائے, اور یہ غیب کا علم نہیں ہوتا, یہ تجربے اور مشاہدے پر مبنی ہوتا ہے. اسی طرح تحریر سے شخصیت کی پہچان, لکھنے کے انداز سے لکھنے والے کی نفسیات کو سمجھنا. تو کتاب کریم محض اپنے کانٹینٹ سے نہیں بلکہ اپنے لکس کے اعتبار سے بھی, لکھنے کے انداز کے اعتبار سے بھی. انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوسری اہم بات جو یہاں سے پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ لکھنے والے نے پہلے اپنا نام لکھا. ہمارے یہاں مشکل یہ ہوتی ہے کہ سارا خط پڑھ لو, اور بعض خط تو چار چار صفحوں کے ہوتے ہیں, پڑھتے جاؤ آگے پیچھے دیکھتے اور اینڈ پہ دیکھتے نام ہی نہیں ہوتا, اور ساتھ لکھا ہوتا جواب ضرور دیجیے. کہاں دیجیے, زمین تو بھیجے کہ آسمان تو بھیجے, لیکن کہیں نہیں پتہ چلتا. تو پڑھنے والے کو تکلیف سے بچانے کے لیے شروع میں ہی اپنا نام لکھ دینا چاہیے, من سلیمان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خط تھے ان کا بھی انداز یہی ہوتا تھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد رسول اللہ الی المنذر بن ساوا. اسی طرح ہرقل کے نام جو آپ نے لکھا تھا من محمد رسول اللہ, یعنی صرف نام نہیں بلکہ اپنا ساتھ ہی ڈیزگنیشن دی کہ کون بول رہا, کون سا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ, کیونکہ وہ اس کیپیسٹی میں خط لکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, اصل میں یہ کہ سلیمان علیہ السلام کا یہاں پورا خط تو شاید نہیں بیان کیا, کیونکہ قرآن کا ایک انداز ہے, بعض وقت صرف ایک خلاصہ بیان کر دیا جاتا ہے. اس لیے اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط کو دیکھیں تو اس سے آپ کی پوری پرسنالٹی سامنے آتی. ڈاکٹر حمید اللہ نے پورے والیوم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوں کو جمع کیا کہ کیا کیا تحریر میں تھا. تو لکھنے والے کا نام, اور اگر آپ کسی ایسے شخص سے لکھ رہے ہیں جو آپ کو پہچانتا نہیں تو نام ذرا سا پہچان کرانے والا, اور اگر کسی خاص مقصد کے لیے لکھ رہے ہیں تو اس میں مثلا اگر آپ کسی ادارے سے ہیں یا کسی خاص ملک سے ہیں یا کسی خاص آرگنائزیشن سے ہیں تو اس کا یا تو لیٹر ہیڈ ہو, یا اگر لیٹر ہیڈ نہیں تو اس کے ساتھ ہی کہیں نہ کہیں مینشن کیا ہوا ہو. پھر اس کے بعد جس کی طرف بھیجا جا رہا ہے اس کا نام, اور پھر اگر وہ چھوٹا ہے یا بڑا تو اس اعتبار سے اس کے ساتھ لقب یا احترام کا کوئی لفظ. مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل کو جو خط لکھا تو اس نے ہرقل کے ساتھ لکھا عظیم الروم, یعنی ساتھ اس کا ٹائٹل بھی کہ ہرقل کون, حالانکہ ہرقل تو ایک ہی تھا لیکن عظیم الروم, رومیوں کا بڑا, رومیوں کا معزز شخص یا رومیوں کا بادشاہ. اسی طرح مثلا اگر آپ اپنی والدہ کو لکھ رہے ہیں یا اپنی بہن کو لکھ رہے ہیں یا اپنے بچے کو لکھ رہے ہیں تو ان تینوں کے مقام میں فرق ہے, لہذا اسی اعتبار سے آپ ساتھ کچھ نہ کچھ سلیکٹ کر لیں. بڑے کو لکھیں تو اس میں احترام ہو, چھوٹے کو لکھیں تو شفقت اور محبت ہو, اپنے ساتھ والے کو لکھیں تو محبت ہو. لیکن خط سے ایک ادب اور ایک جو آپ کی پرسنالٹی کے اندر خیر ہے وہ اس میں نظر آنی چاہیے, یہ جھلکنی چاہیے. یعنی یہ نہیں کہ ادھر اپنا نام لکھا ادھر سے دوسرے کا نام لکھا نہ دیکھا بڑا ہے یا چھوٹا ہے, یہ طریقہ درست نہیں. اور پھر انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم, اب چونکہ یہ ملکہ جس طرح ڈسکرائب کر رہی ہے نا, یعنی یہ لکھے ہوئے خط کی بات نہیں ہے یہاں پر, اس کے خصوصیات کا ذکر کر رہی ہے، اس میں یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے، ترتیب نہیں ہے یہاں، ورنہ بسم اللہ پہلے لکھی جائے گی، ٹھیک ہے، اوپر بسم اللہ، پھر اس کے بعد آپ کا اپنا نام اور نام کے ساتھ پہچان کا کوئی لفظ، مثلا کوئی ذات یا کوئی لقب، اور پھر جس کی طرف آپ لکھ رہے ہیں اس کا نام، اور پھر اس کا لقب یا ٹائٹل یا عزت احترام کا جو بھی جملہ، اس کے بعد سلام۔ اچھا، سلام لکھنے میں بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں، الف لام نہیں لگاتے، اسلام علیکم لکھتے ہیں، السلام میں الف لام بھی ہوگا، السلام ہوگا، ہم کیا لکھتے ہیں؟ اسلام علیکم۔ تو عموماً یہ غلطی بہت کامن ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے مکاتب شائع ہوئے ہیں ان سب میں آپ نے یہی طریقہ اختیار کیا کہ من محمد عبداللہ و رسول، یعنی اپنا نام یا ٹائٹل جو ہے وہ آپ نے لکھا ہوا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض لوگوں نے اس پر بھی ڈسکس کیا ہے کہ کیا اگر چھوٹا بڑے کو خط لکھ رہا ہے تو پہلے اپنا نام لکھے یا پہلے بڑے کا نام لکھے اور بعد میں اپنا لکھے۔ اس میں صحابہ کرام کا طرز عمل ہمیں دونوں طرح کا نظر آتا ہے۔ بعض صحابہ جو ہے وہ اس طرح خط لکھتے ہیں کہ پہلے اپنا نام لکھتے ہیں اور بعد میں مخاطب کا، اور بعض جو ہے اگر بڑے کو خط لکھ رہے ہیں تو پہلے بڑے کا نام، یعنی جس کی طرف بھیجا جا رہا ہے اس کا نام، اور پھر اپنا نام۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر خط میں کچھ سلام کے علاوہ بھی کوئی دعا یا کوئی اچھے جذبات شامل کر دیے جائیں تو وہ بھی بہت اچھا رہتا ہے۔ اچھا، بسم اللہ کا لکھنا ضروری ہے، اور اگر آپ سمجھے کہ کوئی شخص ایسا ہے جو کیئر نہیں کرے گا خط کو نیچے پھینک دے گا، بے ادبی ہوگی، تو اس میں بسم ہی تعالیٰ بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن 786 نہ لکھیے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ خط کے ساتھ اپنا پتہ ضرور لکھنا چاہیے، یہ سوچ کر کہ دوسرے کو پتہ ہی ہے ہم کہاں رہتے ہیں، یا یہ کہ وہ پہلے ایک دفعہ میں لکھ چکی ہوں اب مجھ سے دوبارہ نہیں لکھا جاتا، نہیں، ہر خط کے ساتھ۔ اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں، لفافے پہ پتہ لکھ دیتے ہیں لیکن خط کے اندر پتہ نہیں لکھتے۔ اب اگر کوئی شخص خط پڑھ کر آپ کو جواب دینا چاہتے تو وہ کہاں دے؟ اگر آپ پتہ نہیں لکھنا چاہتے اور فون پہ جواب چاہتے تو فون نمبر لکھیں۔ یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے جو عام طور پر لوگ کرتے ہیں، یا تو نام ہی نہیں لکھیں گے، نام لکھ لیں گے تو ایڈریس نہیں لکھیں گے، یا کانٹیکٹ نمبر نہیں اپنا دیں گے، پھر آپ نے خط کس لیے لکھا ہے؟ خط تو اس لیے لکھا جاتا ہے نا کہ فنظر ماذا یرجعون، ہوں دیکھو کیا جواب دیتے ہیں، یعنی رپلائی تو ضروری ہوتا ہے کسی نہ کسی طرح، اور اگر کوئی رپلائی کی بات نہیں بھی تو بعض اوقات شکریہ کا چلا جاتا ہے یا کنگریجولیشن کا اگر کسی خاص موقع کی مناسبت ہو۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ پتہ بھی ہمیشہ صاف لکھنا چاہیے، بعض اوقات لوگ نمبر لکھنے میں بہت غلطی کرتے ہیں، کچھ سے کچھ کر دیتے ہیں اس کو، اور اس کو ڈبل چیک کرنا چاہیے ایڈریس وغیرہ کو، کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ آپ نے غلط ایڈریس بھیجا اور لکھنے والے نے غلط ایڈریس کو خط بھیجا، پھر وہ نہیں پہنچا، پھر شکایات شروع ہو جاتی، معاملات خراب ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح اگر آپ نان مسلم کو خط لکھ رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ وہ نان مسلم کو لکھا کرتے تھے سلام علیکا، السلام علیکم نہیں، السلام اور سلام علیکم میں فرق ہے۔ اسی طرح سلام علی من اتبع الہدیٰ، سلام اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے، یہ انداز بھی ملتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ کہ تحریر صاف ہونی چاہیے تاکہ دوسرے کا پڑھنے میں وقت ضائع نہ ہو، خط مختصر ہونا چاہیے، بہت طویل نہیں ہونا چاہیے، لیکن اتنا مختصر بھی نہیں کہ دوسرے کو بات ہی سمجھ میں نہ آئے۔ پھر اسی طرح خط سنجیدہ الفاظ میں ہونا چاہیے، مذاق میں اور ولگر قسم کے لفظ یا بازاری زبان نہیں استعمال کرنی چاہیے، کیونکہ بعض اوقات اس کا پڑھنے والے پہ اثر دوسرا ہوتا ہے۔ ویسے جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں تو ہمیشہ دوسرے کا موڈ دیکھ کے کرتے ہیں نا، اگر دوسرا خوشی میں ہے تو آپ ہنسانے والی بات کر دیتے ہیں، اور دوسرا غصے میں ہے تو آپ بھی ذرا خاموش ہو جاتے ہیں۔ خط ہو سکتا ہے ایسے موقع پہ کسی کے پاس پہنچے گی وہ بہت غصے ہو اور اس میں آپ نے مذاق لکھے ہوں اور ایسی باتیں لکھی ہوں کہ وہ اس کو اور زیادہ پریشان کر دے۔ اس لیے خطوط میں عموماً بہت قابل اعتراض بات یا بہت ڈان ڈپٹ کی بات یا بہت ایسی زبان نہیں استعمال کرنی چاہیے یا ایسی لینگویج نہیں جو دوسرے کو اور الجھا کے یا پریشان کر کے رکھے۔ اسی طرح یہ کہ خط میں راز کی باتیں نہ لکھیں، کیونکہ بہت احتمال ہوتا ہے کہ وہ دوسروں تک پہنچ جائیں گی، پھر آپ پریشان ہوں گے. پھر اسی طرح کبھی غصے میں خط نہ لکھیں. اگر آپ کو کسی کا خط پڑھ کے غصہ آیا بھی ہو تو جواب کو مؤخر کر دیں، انتظار کریں جب تک کہ آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو، تو آپ بھلے مانس طریقے سے بات کریں، ورنہ اس سے بھی تعلقات کی خرابی کا اندیشہ ہوتا ہے. اسی طرح سرخ پین سے کبھی خط نہ لکھیں، نیلے یا سیاہ سے لکھیں، کیونکہ بعض لوگ ریڈ کلر سے لکھتے ہیں تو وہ تحریر پڑھنے میں دقت ہوتی. اسی طرح اگر آپ کسی ان نون شخص کو خط لکھ رہے ہیں، ان نون سے مراد یہ کہ آپ کسی غیر متعلق شخص کو خط لکھ رہے ہیں، تو اس صورت میں جوابی کارڈ یا خط ضرور بھیجیں، ٹکٹ بھیجیں اس کو، یعنی اپنا بوجھ دوسرے پہ نہ ڈالیں. اپنے رشتے داروں یا دوستوں میں تو ٹھیک ہے کہ آپ نے لکھ دیا، انہوں نے واپسی کی ٹکٹ لگا کے بھیجیے، لیکن بعض اوقات آپ دوسروں سے ایسی چیز کی فرمائش کر لیتے ہیں یا ایسی چیز سے آتے ہیں کہ وہ جواب میں ایک بہت بڑی اماؤنٹ اس پہ اٹھ جاتی. اب جتنی ڈاک ہمیں یہاں موصول ہوتی ہے، جب ہم اس کو پوسٹ کراتے ہیں تو بعض اوقات میں بل دیکھتی ہوں تو اچھا خاصا بل صرف ٹکٹ سے جاتا ہے، اور وہ اس میں سے میجورٹی ایسے خط کی ہوتی ہے جن کو ہم ساری زندگی نہ دیکھا ہوتا، نہ جانتے نہ پہچانتے. کچھ لوگ تو بہت معذرت طریقے سے لطافہ جوابی بھیج دیتے، خصوصاً جب سے ایس ایم پہ پروگرام آنے لگا تو اس وقت سے ڈاک کی ایک بھرمار ہو گئی ہے الہدا میں. لیکن یہ کہ جب اس کے جواب جاتے ہیں تو پھر آپ خود سوچیں کہ ایک ایک شخص کے اگر 20 خط بھی روز کے لکھیں گے تو مہینے کا کتنا خرچہ پڑ جاتا ہے نا. اب بھیجنے والا کہتے ہیں تو ایک میرا ہی تو خط ہے، لیکن جب اس کو جمع کیا جاتا ہے تو دوسرے کی جیب پہ بوجھ پڑتا ہے. ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں فی سبیل اللہ جاتی ہیں، لیکن ہمیں اپنے طور پر اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ دوسرے کے اوپر ناروا بوجھ نہ ڈالیں، خصوصاً وہ کہ جس کے ساتھ ہمارا کوئی ایسا تعلق نہیں ہے، نہ رشتے داری کا، نہ دوستی کا، نہ کسی اور قسم کا. مجموعی طور پر یہ پیسے کسی بھی اور تعمیری کام میں لگ سکتے ہیں. پھر اسی طرح یہ کہ خط میں صرف اپنی دلچسپی کی نہیں باتیں لکھنی چاہیے، یا اپنی ہی باتیں نہیں لکھنی چاہیے. اسی طرح خطوط میں بہت زیادہ مطالبے نہیں کرنے چاہیے. اختتام پر آپ عموماً کیا کر سکتے ہیں، ایک دعائیہ جملہ لکھ کر آخر میں دعا گو لکھ کر اختتام کر سکتے ہیں. دوبارہ بھی اپنا نام لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں عادت ہے نا آخر میں نام لکھنے کی، تو پھر پڑھنے والا اینڈ پر بھی ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ اچھا وہ ایک دفعہ نام پڑھ لے. جیسے کہ خط کے سلسلے میں ایک اسائنمنٹ ہے، آپ دو خط لکھیے. ایک تو لکھیے اپنی والدہ کو، خاتون کو یعنی، ٹھیک ہے، اور یعنی والدہ سمبل ہے نا ساری رشتے داریوں کا، پوری رشتے داریاں اس میں اکٹھی ہو جاتی ہیں. تو رشتے دار یعنی رشتے دار بھی، پھر خاتون بھی، پھر آپ سے بڑی بھی. اور اس سے یہ بھی ٹیسٹ ہو جائے گا کہ ماں کو آپ کیسے مخاطب کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، یعنی کئی مقاصد ہیں اس کے پیچھے کہ ماں ہی کو کیوں سلیکٹ کیا گیا ہے. اس میں والدین بھی نہیں ڈالے، ہم نے دو نہیں ڈالے، ایک ہی ڈالی ہے، ٹھیک ہے. اور اللہ نہ کرے اگر کسی کی والدہ نہیں بھی ہے تو کوئی بات نہیں، آپ امیجن کر لیں، ٹھیک ہے. اور اس میں آپ یہ بتائیں گی کہ آپ آج کل کیا کر رہی ہیں، کیا پڑھ رہی ہیں، ٹھیک ہے، اپنے بارے میں، اپنی مصروفیت کے بارے میں، اپنی جو ایکٹیویٹیز ہیں یا آپ کی جو مشغولیت ہے. کیونکہ عام طور پہ یہ سب سے آسان کام نہیں ہے، کیونکہ ہمارے اندر جو کچھ ہے ہمارے دل چاہتا ہے ہمیں ماں سے شیئر کریں. پتہ نہیں آپ کا تو جاتا ہی نہیں، میرا تو شادی کے بعد بھی حال یہ تھا کہ گھر میں داخل ہوتے ہی، حالانکہ میری بیٹی بھی پیدا ہو چکی تھی، گھر میں داخل ہوتی پہلا میرا سوال یہ ہوتا تھا اماں کہاں ہے، اور پھر ان کے پاس بیٹھ کے کچھ نہ کچھ ان کو کہانی سنا لینی، آج یہ کیا وہ کیا، چاہے تھوڑی سی لیکن، یا جا کے ان کی شکل دیکھ لینی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ رشتہ ہی ایسا بنایا نا، یعنی باقی رشتے ہو سکتا ہے نہ ہو کسی کے. اگر ہم کہتے بہن کو لکھیں تو ہو سکتا ہے آپ کی بہن نہ ہو. اگر ہم لکھتے کہ خالہ کو لکھیں یا کپی کو لکھیں یا دوست کو لکھیں تو آپ کو میں تو دوستی بھی منائی کوئی، اٹس ناٹ پاسبل. لیکن میں بھی کو بہانہ کرے تو اپنی والدہ کو بتائیں کہ آپ کیا کر رہی ہیں. اور ایک آپ کو بات پتہ ہے، اگر آپ کے والدین زندہ ہیں تو، اور اگر نہیں زندہ تو بھی جو آپ کرتی ہیں نا، اور پھر جو آپ کی دعائیں آتی ہیں وہ ان کو پہنچتی ہیں، اور پھر ان کے جب درجے وہاں بلند ہوتے ہیں نا تو وہ پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہوا میرے ساتھ، یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے نا، تو بتایا جاتا ہے کہ تمہارے فلاں بچے کی دعا یا نیکی کی وجہ سے تمہارا یہاں درجہ بلند ہو رہا ہے. تو دونوں صورتوں میں یعنی شیئر کریں نا. اینی ہاؤ تو ان کو بتائیں گے کہ آپ کیا کر رہی ہیں، ठीक है, जो आपके दिल दिमाग में होगा वही लिखेंगे, क्लास के हवाले से भी लिखना है आपको, और अगर इसके अलावा कोई चीज है तो वो भी लिखनी। हाँ एक शर्त है, खत सिर्फ एक सफे का होगा। जी कल मैंने आपको बताया था कि खत मुख्तसर लिखना चाहिए, सफा भी बता दीजिए। ये जो नॉर्मल लेटर पैड्स होता है ना, सिर्फ एक साइड, सिर्फ एक पेज। असल में लंबी बातें लिखना आसान होता है, छोटी और मुख्तसर और जामे बात लिखना मुश्किल होता है, ठीक है ना। बहुत अरसे पहले की बात है, मैं किसी जगह पर खाने पर थी, तो वहाँ एक बहुत बड़ी स्कॉलर थी, तो मेरे साथ कोई और बैठा हुआ था, तो उससे उन्होंने पूछा कि आप एक लाइन में अपने काम का तारुफ कराएं, आप क्या करते हैं एक लाइन में बताएं। तो मुझे थोड़ी हैरत हुई, तुमने एक लाइन क्यों कहा, फिर मुझे लगा कि बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन है, एक लाइन में बताएं या एक जुमले में बताएं, आप अपने आप को डिफाइन करें, अपने मिशन को, अपने कॉज को। तो लंबी कहानियां लिखना आसान होता है अगर जो वक्त का ज्यादा होता है लिखने वाले का और पढ़ने वाले का उससे ज्यादा, लेकिन छोटी बात लिखना और मकसद की बात लिखना और टू द पॉइंट लिखना, अगर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वाकई इतना ही जुमला लिखा था तो बिल्कुल छोटा और इतना फोर्सफुल था कि वो चली आई मैं लिखा इस जुमले को पढ़ के है? लेकिन हम लंबी लंबी बातें लिख के भी दूसरे को कन्विंस नहीं कर पाते बातों का, तो इससे आप क्या होगा, एक दफा लिखेंगे वो लंबा हो जाएगा, उसको कहां से खुद अपनी गलती खुद निकालेंगे कहां से लंबा हो गया, फिर दोबारा लिखना शुरू करेंगे, फिर तीसरी दफा चौथी दफा, हो सकता है कि फिर आप एक बेहतरीन जामे बात लिख पाए। और इंशाल्लाह अगर इस तरह आपको जिंदगी में लिखने की आदत हो जाती है तो आप मुख्तसर अल्फाज में अपना मैसेज दूसरों को कन्वे कर सकते हैं। अगर कभी भी किसी को आपने नसीहत करनी हो, कोई बात बतानी हो, कोई इत्तला देनी हो, कोई इन्फॉर्मेशन देनी हो, तो आप क्या कर सकते हैं, कम लफ्जों में बात कर सकते हैं। और आपका टाइम तो बहुत लगा होगा उस पर कम बात करने में और उसमें सारी काम की और मकसद बात करने में, लेकिन पढ़ने वाले को जब कम वक्त लगेगा तो वो उसको पसंद करेगा और वो उसे पढ़ भी लेगा। अब यकीन करें कि जो खत मेरे पास दो सफे से ज्यादा हो उसको बावकत मुझे पढ़ने में एक हफ्ता लगता है कि इस वक्त तो मेरे पास तीन मिनट है, अभी तो मैं नहीं पढ़ सकती, चार मिनट है नहीं पढ़ सकती ये खत, फिर पढ़ूंगी जब ज्यादा दस मिनट का वक्त मेरे पास होगा या पंद्रह का होगा तो पढ़ सकूंगी। और इस तरह जब पूरा हफ्ता भी बावकत मेरे पास, यानी यकीन करें कि पांच मिनट भी बाजूकत नहीं पा रहे होते कि मैं पढ़ सकूं, तो कुछ जरूरी जरूरी खत एक एक हफ्ते बाद में पढ़ पाती हूँ। तो मैं अपने भी तल्ख तजुर्बे की वजह से ये आपको साथ बात कह रही हूँ कि एक सफे से ज्यादा खत न लिखें। क्यों? इसलिए कि बाजूकत आप किसी को तबलीग करने जा रहे हैं, किसी को कोई मसला बयान कर रहे हैं, कोई बहुत अहम बात करना चाहते हैं और आप इतनी लंबी कर जाते हैं कि दूसरे को वो खुद गोते लगाने लगता है उसमें कि मैं कहाँ जाके खड़ा हूँ और कहाँ किनारे पे पहुंचू, मुझे करना क्या है ना, समझ ही नहीं आती। तो आपका ये अमल दूसरे की परेशानी का सबब बनता है। तो इसलिए अगर आप अपनी वालदा को और मेरे जैसी मसरूफ वालदा को अगर खत लिखना हो किसी ने, तो उसके लिए एक सफा काफी है। और एक और चीज मैं पहले कह दूं, इससे पहले कि आप ये कर चुके ये कर गुजरे, कॉपी का पेज नहीं फाड़ना। हमारे वालिद तो इतनी इसमें सख्ती किया करते थे कि इसको इंतहाई बदतहजीबी करार देते थे, कहते थे कि वो तालिब इल्म कहलाने का हकदार ही नहीं जो किताब की इज्जत न करना जानता हो, जो कागज की इज्जत न करना जानता। बहुत ज्यादा इस चीज को माइंड करते थे कि हम वर्का सही ना पलटे, वर्का पलटते हुए बहुत शोर न जाए, या ये है कि उसको थूक लगा के पलटे, या ये कि उसको गंदे हाथ लगाए और इसी तरह कापी को फाड़ के उसको ढीला कर दे। तो अब माँ बाप ऐसी बातें नहीं सिखाते बच्चों को, ये अदब और ये अखलाक हमारी जिंदगी से खत्म हो गई क्योंकि उनके पास वक्त ही नहीं, वो हमारे हरकतों की तरफ तवज्जो नहीं करते कि हम कर क्या रहे। बहरहाल तो उसमें यह है कि कॉपीज नहीं फाड़ना, या तो आप जैसे काम करते हैं अपने लूज शीट्स आपके पास हो तो उसमें से कुछ पेंसिल से काट लीजिए, या ये कि अगर आप खत लिखते हैं और आपके घर में कोई भी लेटर पैड मौजूद है तो उसको इस्तेमाल कर लें। फिर दोबारा से वो पॉइंट दोहरा देती हूँ कि बिस्मिल्लाह से शुरू हो या बिस्मिल्लाह ताला से, शुरू में अपना नाम लिखें फिर मुखातिब करें, या शुरू में वालदा का नाम लिखें क्योंकि वो बड़ी है, अदब की जगह है, और फिर उसके बाद अपना नाम लिखें। दोनों तरह से जो चाहे चूज कर लें, इसमें ऑप्शन है। پھر اسی طرح تحریر صاف ہو، مختصر ہو اور اچھا پولائٹ شستہ انداز ہو. پھر اسی طرح خط ایسے وقت میں آپ لکھیں کہ جب آپ خود نارمل ہو، جلد بازی میں نہیں لکھیں، غصے کی حالت میں نہیں لکھیں، جذبات کی حالت میں نہیں لکھیں. مثلاً اگر آپ کو اپنی والدہ کو یاد کر کے رونا آ رہا ہے، پتا نا بعض اوقات آپ مثلاً دور ہیں ان سے یا وٹ ایور ریزن، تو ایسی صورت میں آپ رکھ دیں. کیونکہ بعض اوقات ہم جذبات میں خط لکھتے ہیں اور دوسرا شخص جب پڑھتا ہے تو وہ جذبات میں نہیں ہوتا، تو وہ سمجھ نہیں پاتا آپ کی بات کو. اور صرف اپنی ہی باتیں مت لکھیں، دوسرے کی بھی پوچھیں، کیونکہ یہ بھی خط لکھنے کے ادب میں سے ہے. بعض اوقات ہم اول سے آخر تک اپنی کہانی لکھتے ہیں اور دوسرے سے یہ نہیں پوچھتے کہ آپ کا حال کیا ہے، آپ کی کیسے گزر رہی ہے. یہ بھی ایک حکمت کا تقاضا ہے. چاہے والدہ کو خط لکھ رہے ہیں لیکن ان کا بھی حال پوچھیں یا ان کی صحت یا وٹ ایور جو بھی آپ مناسب سمجھیں. پھر اسی طرح سرخ پین سے نہیں لکھنا، کوئی پھول بوٹے اور حاشیے نہیں بنانے خدا کے لیے. یہ جو الہدا آرٹ جنم لے رہا ہے صرف چمکیلے پینوں سے لکھنے کا، مجھے لگتا ہے بعض اوقات ہم اپنی ساری کمزوریاں جو ہے نا چمکیلے پین سے لکھ کے مٹاتے ہیں. حالانکہ کالے پین کا استعمال سب سے اچھا ہے، اس سے بعد نیلے پین کا اچھا ہے، وہ بھی آنکھوں کے لیے ٹھنڈک ہے، لیکن دوسرے رنگ جو ہے وہ سخت اذیت دینے کا سمجھ. وہ تو صرف ہیڈنگز کے لیے یا کسی اہم بات کے لیے ہوتے ہیں، پورے پورے خط لکھنے کے لیے نہیں ہوتے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ تاریخ بھی لکھیں اور اپنا موجودہ ایڈریس بھی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ لوگ امی ہیں نا، ان کو کیوں نہیں پتا ہمارا ایڈریس، ان کا تو فرض ہے ہمارا ایڈریس معلوم کر لیں. ٹھیک ہے، انہیں پتا ہے، ان کی ڈائری میں بھی لکھا ہوا ہے، لیکن اب وہ بزرگ ہو چکی ہیں، ان کو اپنی ڈائری سے کھول کے پڑھنے کے لیے بھی احمد لگانی پڑے گی، اس میں ان کو مشکل ہوگی. تو آپ ایڈریس شروع میں رائٹ کارنر پہ یا بالکل اینڈ میں یا کہیں بھی جو مناسب آپ سلیکٹ کریں وہ لکھ سکتے ہیں. ایک اور بات یہ ہے کہ ایک ہمارا رسمی انداز ہے نا خط لکھنے کا، وہ تو ہے، لیکن اگر آپ اس میں کوئی جدت پیدا کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں. تو لیٹس سی کہ وہ جدت کتنی اچھی لگتی ہے. کیونکہ ضرور نہیں ہوتا کہ ہر چیز ہم روٹین کی یا ریچولی فالو کریں، اس کو جو پہلے لوگ کرتے ہیں یا عام طور پہ کتابوں میں لکھا ہوتا ہے، اس میں تھوڑی بہت تبدیلی بھی آپ کر سکتے ہیں جو مناسب ہو. یہ تو ہو گیا ایک خط. اور ایک دوسرا خط لکھیں گے آپ مسٹر بش کو. سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو لکھا تھا نا، ٹھیک ہے نا، تو ہمارے لیے کیا مشکل ہے. ٹھیک ہے، آپ کہیں گے ہم سلیمان علیہ السلام تو نہیں ہیں، لیکن مشن تو ایک ہی ہے، ٹھیک ہے نا. ہو سکتا ہے آپ کو ایک جوک لگے، لیکن یو نیور نو کہ ایک اچھا خط جو ہے وہ ہو سکتا ہے اس تک پہنچ ہی جائے. یہ اس وقت میرے سامنے ڈان کی کٹنگ ہے 18 فروری کی. خبر کا ترجمہ کچھ یوں ہے، مارشلی بینسلی نامی ایک 51 سالہ نیوزی لینڈ کی عورت جو موٹل کی صفائی اور سلائی وغیرہ کا کام کر کے آمدنی کماتی ہے، اس نے 5,000 نیوزی لینڈ ڈالر جو امریکی 2,750 ڈالر بنتے ہیں، اتنے پیسے خرچ کر کے ویلنگٹن ڈومینین پوسٹ جو وہاں کا ایک مشہور اخبار ہے، اس نے آدھے صفحے کا اشتہار دیا ہے جس میں اس نے صدر بش سے جنگ نہ کرنے کی اپیل کی ہے. ساؤتھ آئرلینڈ کی ویسٹ کوسٹ پر ایک چھوٹے سے شہر کرینیا میں رہنے والی ادھر ادھر کا کام کر کے گزارا کرنے والی عورت نے صدر بش کے نام اپنے اوپن لیٹر میں لکھا ہے کہ آپ وہ دن دیکھنا پسند نہیں کریں گے جب آپ کو دنیا بھر میں جنگ برپا کرنے والے انسان کے طور پر برا بھلا کہا جائے گا، لیکن دوسرا راستہ اپنا کر آپ کو اس شخص کا مقام مل سکتا ہے جس نے اپنی قوت سے امن کا راستہ اختیار کیا. مختصر سا خط ہے لیکن بہت عمدہ میسج ہے. 51 سالہ خاتون ہے، کلینر ہے، محنت مزدوری کر کے کماتی ہیں، تقریباً 2,750 امریکی ڈالر خرچ کر رہی ہیں. اگر سوچیں کتنے پیسے بنے گی، 1,00,000 روپے سے زیادہ بنتے ہیں، کیونکہ اخبار کا آدھا صفحہ جو ہے اس کو خریدا گیا. کس کام کے لیے؟ عراق میں جنگ کو روکا جائے. عراق اس کا رشتہ دار نہیں ہے، نہ اس کا ہم مذہب ہے، نہ ہم وطن ہے، لیکن ایک انسانی رشتہ تو ہے. نیوزی لینڈ کا معلوم ہے نا آپ کو کہاں ہے؟ آسٹریلیا سے بھی آگے دور دراز دنیا کا حصہ جو عراق سے ہزاروں میل دور ہے, وہاں ایک عام صفائی کرنے والی خاتون اپنی کمائی کو انسانیت کے لیے کس طرح خرچ کر رہی ہے. اور ہم مسلمان ہوتے ہوئے, قرآن پڑھنے والے اور بڑے بڑے نیکیوں کے دعوے کرنے والے, عمل کے میدان میں کتنے پیچھے. ہم سب کے لیے ایک سبق, کیونکہ اگر ایسے کوئی اسائنمنٹ کے طور پر بھی مصیبت ڈال دی جائے تو بھی ہم اس کو اٹھانے کو تیار نہیں ہوتے. بعض اوقات یہ کیا مصیبت ہے, ہم یہ کیوں کریں. لیکن یہ ایک چھوٹی سی کوشش ہے. آپ کے خطوں میں سے جو اچھا خط ہوگا پھر آئندہ سوچیں گے, دیکھیں گے کہ اس کو کہاں چھپایا جا سکتا ہے, کیا کیا جا سکتا ہے. لیکن بری چڑیا والا قصہ جو ابراہیم علیہ السلام کے لیے جب آگ بھڑکائی گئی, کئی دن تک پوری قوم نے مل کے آگ جلائی, تو اس نے جا کے اپنی چونچ میں پانی کا ایک قطرہ لے کے ڈالا, سب پرندے ہنسنے لگے کہ تم یہ کیا کرنے جا رہی ہو. تو اس نے کہا کہ جب قیامت کے دن یہ پوچھا جائے گا کہ میرے دوست کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو تم نے کیا کیا اس کو بچانے کے لیے, تو میں یہ کہہ سکوں گی کہ اللہ میری چونچ میں تو ایک ہی قطرہ پانی کا آتا تھا, وہ میں نے ڈال دیا تھا. ہماری چونچ میں ایک ہی قطرہ پانی کا آتا ہے, اگر ہم وہ ڈراپ بھی ڈال دیں تو شاید کسی حد تک کوئی فریضہ ادا ہو جائے. لیکن کوئی بھی کام صرف جذبات سے نہیں ہوا کرتا, اس کے لیے عملی قدم اٹھانا پڑتے ہیں. اور عملی طور پر سب سے پہلے آپ جہاد کس سے کر سکتے ہیں؟ اپنے قلم سے. اس کو استعمال کیجیے, لکھیے جو آپ کے دل میں, کیونکہ ہر شخص کچھ نہ کچھ محسوس کرتا, لکھیے. لیکن اس خاتون نے بھی کتنا مختصر لکھا ہے لیکن جامع بات لکھی. تو آپ بھی لمبی چوڑی کہانیاں نہیں, اس لیے کہ مسٹر بش کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوگا کہ وہ چار صفوں کے خط پڑھے, ہاں. لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایک میسج ایسا ہسٹوریکل میسج ہو جس سے کوئی اثر ہو جائے. کوئی بھی چھوٹا کام چھوٹا نہیں ہوتا. سنیں سب کی, لکھیں خود, کسی سے نہیں لکھوائیں, ڈسکس کریں, اخبار پڑھیں, دیکھیں دنیا میں ہو کیا رہا ہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ اپنی سوچ سے لکھیں, کیونکہ یاد رکھیے کہ زندگی میں اگر آپ دوسروں پہ ڈپینڈ کرنے کی عادت ڈالیں گے نا, وہ مدد کرے گا, اس کے ساتھ مل کے کروں گی, اس وقت تک آپ کام نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, دوسروں کی مدد ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہوتی ہے, لیکن کام خود کرنے کی عادت ڈالیں انشاءاللہ. اس سے آپ دیکھیں گے کہ تھوڑے مشکل میں پڑھیں گے لیکن پھر کرنا شروع ہو جائیں گے. اس کا مطلب نہیں کہ آپ جو جی میں آئے کریں, ضرور ڈسکس کریں, مشورہ کریں, ایک دوسرے سے اوپینین لیں, لیکن ان سب کا جو نچوڑ ہے یا خلاصہ ہے وہ آپ خود نکالیں. ٹھیک ہے نا؟ کسی نے لکھا ہے کہ غیر مسلم اپنی آمدنی اور قوتیں کہاں لگا رہے ہیں, اور ہماری قوم اور میڈیا ورلڈ کپ, بسنت اور ویلنٹائن سے ہی فارغ نہیں. جیسا کہ ایک تو خط کی اسائنمنٹ ہے, اور ایک چھوٹی سی اسائنمنٹ اور ہے کہ ہدہد نے جو رپورٹنگ کی تھی وہ بہت زبردست تھی. میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی کسی ایک اوکیزن یا کسی ایک واقعے کی رپورٹ کر کے لائیں. اس سے پتہ کیا فائدہ ہوگا آپ کو, آبزرویشن کا طریقہ آئے گا. مثلاً آپ کسی کے گھر جائیں, یا آپ اگر ابھی نہیں جا سکتے تو آپ پچھلے کسی واقعے کو یاد کر لیں, یا یہ ہے کہ آپ اب دوبارہ سے اس سورت کے پڑھنے کے بعد آپ جائیں, جا کر آپ آبزرویشن کریں, اور پھر ایک صفحہ, وہ بھی صرف ایک پیج ہی ہوگا, لمبا نہیں لکھنا. اور اس میں آپ دیکھیں کہ ہدہد نے کس طرح کی رپورٹنگ کی تھی نا, ذرا سا دوبارہ دیکھ لیتے ہیں اس کو. آیت نمبر 23 اور 24 میں ہے یہ. دو چیزیں دیکھی ہیں اس نے, ایک تو ان کا رہن سہن, لائف سٹائل. تو آپ بھی ایک تو ظاہری حالت کے بارے میں دو تین باتیں لکھ سکتے ہیں, مثلا گھر کیسا تھا, رہنے سہنے کا انداز کیا تھا, کوئی خاص بات جو اس گھر میں ہو جو آپ نے پہلے کبھی نہ دیکھی ہو. اور دوسرا آپ دیکھیں 24 نمبر آیت میں کیا ہے, وجدتھا وقومھا یسجدون للشمس من دون اللہ. ٹھیک ہے نا؟ اور پھر اس کے بعد اس کا تھوڑا سا تبصرہ سا شامل ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ ضروری نہیں آپ کسی کا نام لکھیں, آپ کہہ سکتے ہیں کہ جاننے والے یا رشتے دار یا دوست یا وٹ ایور. کیونکہ اس رپورٹ کے لکھنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کی بھی پرسنل لائف یا کسی کے بھی اس کو ڈسکرائب کریں یا ہمیں اطلاع دیں کہ آپ نے ایسا کسی سیاسی لیڈر کے گھر آپ گئے ہو تو اس کا نام ساتھ لکھ کے لے آئے کہ یہ فلاں کے گھر گئے، کیونکہ کسی کی نہ غیبت اور نہ تجسس اور نہ ہی کوئی ایسی کسی کی توہین مقصود ہے. آپ دیکھیں کہ جو ہدہد کی رپورٹنگ ہے اس میں اس کی حیرت ضرور ہے، اس کا بہت زبردست طریقے سے انالیسس ہے، لیکن مذاق اڑانا نہیں ہے. حیرت میں اور مذاق اڑانے میں فرق ہوتا ہے. کسی کے عیب تلاش کرنے میں اور کسی چیز کو آبجیکٹولی دیکھنے میں فرق ہوتا ہے. اس فرق کو ضرور سامنے رکھیں. آپ نے کسی کا مذاق نہیں اڑانا، کسی کی خوشامد مقصود نہیں، کسی کو چڑھانا یا گرانا مقصود نہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہمدردی اور خیرخواہی کے جذبات ہوں. آپ اگر ان دو آیتوں کو بار بار پڑھیں اور دیکھیں کہ ہدہد کی ایک پرندے کی رپورٹنگ کن اجزاء پر مبنی ہے، اور پھر آپ اگر دیکھ رہے ہیں کسی چیز کو تو آپ کی آبزرویشن کیا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.